أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلِ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واساله ان يتوب علي توبه عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق الله نور السماوات والارض صلوات برادران ایمانی معزز سامعین آپ کی خدمت میں کل پہلی مجلس میں چند باتیں گزارش کرنے کا موقع میسر ہوا تھا اور میں آپ کی سماعتوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری کجمج بیانی کے باوجود پذیرائی فرمائی میری. آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. موضوع کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ ان مجالس میں اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی بے پایا صفات رکھتی ہے کہ اس کا احصا کر پانا اور اس کی معرفت کر پانا کسی ایک آدمی کی پوری زندگی میں ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جب اول و آخر سب محمد ہیں تو جو حدیث پیغمبر کے لیے فضائل کے ذیل میں آئے گی, جو حدیث مولا متقیان کی فضائل کے ذیل میں آئے گی, وہی حسین ابن علی کے لیے بھی ہوگی. اور بہت مشہور قول پیغمبر کا ہے جو نقل کیا جاتا رہا ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے میرے اور علی کے, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے, اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا. ہم سب لوگ کہہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہچانتے ہیں, حضور فرما رہے ہیں کسی نے نہیں پہچانا. یہاں علی بھی ایک استعارہ ہے, پیغمبر بھی ایک استعارہ ہے, دونوں میٹافر ہیں. تو گویا علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے, پیغمبر نے فرمایا تو میں کہتا ہوں حسین کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے معصومین کے اور خدا کے. کوئی نہیں پہچان سکتا معرفت حسین, کسی کو نہیں ہو سکتی. یہ تو بالکل وہی منزل ہوتی ہے کہ بھائی ہم معرفت رکھنے والے نہیں, ہم چاہنے والے ہیں. تو اور محبت کے لیے جتنی معرفت درکار ہے, یا محبت خود معرفت پیدا کرتی چلی جاتی ہے, اس کا مزاج ہے. تو اس لیے موضوع کے اعتبار سے یہ طے ہوا کہ ان مجالس کا موضوع یہ رہے کہ شہید انسانیت دور حاضر کے تناظر میں اس کا جائزہ لیا جائے کہ جو انسانیت کا شہید ہے اس کی ریلیونس اس ماڈرن ایج میں, ایگزسٹنگ ایج میں کیا ہے. یہ اس کا عنوان ہے, اور اس اتنے چھوٹے سے آسپیکٹ کے اعتبار سے بھی ممکن نہیں ہے کہ دس مجلسوں میں کما حقہ اس کا جائزہ لیا جا سکے. اس میں تو خالی ایک کوشش ہوگی کہ ذہنوں کو اس سے تھوڑا سا قریب کر لیا جائے, ورنہ یہ امکان بھی نہیں ہے. اس کا ہر لفظ شہید, انسانیت, ریلیونس, ہر چیز ایک الگ دنیا رکھتی ہے, ایک الگ کیفیت رکھتی ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں یاد کیا تھا کہ اس کا کی ورڈ ہے شہید انسانیت, یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات کا وہ پہلو جو آپ کو انسانیت کے شہید کی حیثیت سے متعارف کراتا ہے. یہ وہ کی ورڈ ہے, کیونکہ کبھی آپ شہید اعظم کہلاتے ہیں, کبھی آپ شہید اسلام کہلاتے ہیں, کبھی آپ شہید کربلا کہلاتے ہیں, مگر کربلا کا شہید کہا جائے تو معنی کچھ اور ہیں, اسلام کا شہید کہا جائے تو معنی کچھ اور ہیں, شہید اعظم کہا جائے تو معنی کچھ اور ہیں، شہید انسانیت کہا جائے تو معنی کچھ اور ہیں. یعنی ایک ایسے شہید کا جائزہ لینا ہے جسے صرف مسلمان شہید نہیں مانتے، جسے انسانیت اپنا شہید تصور کرتی ہے. جہاں مذہب کی دیواروں کے اعتبار سے تو حسین ابن علی کو ماننے والے بہت ہوں گے مسلمانوں کے، اور اکیلے حسین کے کیا، ہر مذہب اپنے رہنما اپنے لیڈر کو مانتا ہے، کوئی آپ اکیلے تھوڑی ہیں. یہ ہندو اپنے رہنماؤں کو مانتا ہے، سکھ اپنے رہنماؤں کو مانتا ہے، عیسائی اپنے رہنما کو مانتے ہیں، یہودی اپنے رہنما کو مانتے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ نہیں ہے. امام حسین کی کیفیت یہ ہے کہ مسلمان اپنے رہنما کی حیثیت سے مانتے ہوں، انسانیت اپنے رہنما کے اعتبار سے مانتی ہے. اچھا ایک بات غور فرمائیے گا، یہ بات نہیں ہے کہ امام حسین کا تعارف اگر کرایا جائے اور تعارف کرانے میں یہ کہا جائے کہ صاحب وہ مدینے میں پیدا ہوئے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. یہ سب صحیح ہے، جتنے تعارف ہیں امام حسین کے یہ سارے تعارف صحیح ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سارے تعارف انسان کی شخصیت یا پرسنالٹی بناتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو یونیورسل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو آفاقی شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ قید نہیں رہ پاتی. ایک گھر میں پیدا ہوئی، ایک خاندان میں پیدا ہوئی، ایک ماحول میں، ایک شہر میں، لیکن اگر وہ آفاقی شخصیت ہوتی ہے، یونیورسل شخصیت ہوتی ہے، تو وہ ایک جگہ رکتی نہیں ہے. جیسے میں یہ کہتا ہوں، سورج نکلتا ہے پورب سے، ایسٹ سے، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے روز، مگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ مغرب میں اپنی روشنی نہ پھیلائے. اس کی روشنی جب بکھرتی ہیں، شعائیں جاتی ہیں، تو کوئی جگہ چھوڑتا نہیں ہے جب آفتاب نکلتا ہے. اس کا گھر مشرق ہے مگر روشنی سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے. پھول کو آپ اپنے گھر میں لگا لیں، چمن میں لگا لیں، انتہائی خوبصورت گلاب خوشبو آئی، آپ اس گلاب کو کے پودے کو، گلاب کے پیڑ کو اپنے گھر میں لگا کے گلاب کھلا سکتے ہیں، مگر خوشبو کو روک نہیں سکتے. چمن سے اس کی خوشبو بکھر کے باہر نکل جائے گی، وہاں تک نہیں رہ جائے گی. اسی طرح سے اگر بادل اٹھتا ہے تو سمندروں سے اٹھتا ہے، سمندر میں نظام قدرت نے بنایا، بادل اٹھتا ہے، مگر جب برستا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کون سیراب ہو رہا ہے، مسلمان کے کھیت میں برس رہا ہوں، نافرمان کے کھیت میں برس رہا ہوں، جس کا بھی کھیت ہو سیراب کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح زہرا کا ماہ ایسی روشنی بکھیرنے والا ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے سامنے مسلمان کھڑا ہے کہ غیر مسلم کھڑا ہے، یہ چاہنے والا کھڑا ہے کہ نہ چاہنے والا کھڑا ہے. اگر اتنا دیکھتا ہوتا تو منتیں ماننے میں خالی آپ ہی ہوتے، دوسرے نہ ہوتے. مگر نظر و نیاز کے موقع کے اوپر، میں تو اپنے وطن میں دیکھتا رہتا ہوں اور وہاں کے ماحول میں، آپ کو اتنے غیر مسلموں سے سابقہ نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ اتنے غیر مسلموں کا سابقہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ کو اندازہ نہیں. مگر ہمارے یہاں غیر مسلم، یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ امام حسین کے معاملے میں آ کے امام حسین کو مسلمانوں کا رہنما نہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جب ہندوستان کا آئین بنا، دیکھیں غور کیجئے گا امام حسین کے رخ سے غور کیجئے، ہندوستان کا آئین بنا اور چھٹیاں طے ہونے لگیں، تو عاشورہ محرم کی چھٹی کو رکھا گیا، یہ نیشنل ہالیڈے ہے ہمارے یہاں کا، عاشورہ محرم کی چھٹی ہوتی ہے، ہر کوئی ادارہ کھلا نہیں رہ سکتا، چاہے پرائیویٹ ہو، سرکاری ہو، غیر سرکاری، کچھ نہیں، سب بند رہتا ہے. تو بعض مسلم دانشوروں نے یا ترقی پسند پروگریسو نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ کی نہیں ہے کہ عاشورہ محرم کی چھٹی ہونی چاہیے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہمارا پہلا صدر تھا، جو اسمبلی کا بھی پریسیڈنٹ تھا، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کا، اس نے کہا یہ چھٹی ہم آپ کی وجہ سے دے ہی نہیں رہے کہ آپ سے پوچھتے، یہ چھٹی تو ہم اپنی وجہ سے دے رہے ہیں، اس لیے کہ جب ہم اتنے چھوٹے سے تھے تو ہماری ماں ہمیں امام صاحب بابا کا فقیر بناتی تھیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ امام صاحب بابا کا جسے انہوں نے بچپن میں جس کی ماں نے فقیر بنایا تھا وہ اتنے بڑے ملک کا صدر ہوا اور ایسا صدر جس کی شہرت رہی. تو اگر در حسین پر غیر مسلم بھی آ کر کے فقیری اختیار کر لے تو صدر مملکت تک پہنچ سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, یہ خاص لوگ ہیں, اس کو مناتے ہیں. اگر حسین کو اسلام کا صرف سمجھتے ہوتے تو ہرگز اتنے قائل نہ ہوتے. حسین کو وہ انسانیت کا شہید سمجھتے ہیں. خیر پھر آپ سے اس کا عرض کروں گا اس بات کو بڑھاتے ہوئے. مگر حسین میں نے آپ سے کہا جتنی فضیلتیں کل میں امام حسین کی نقل کر چکا اور جتنی آپ کرتے چلے جائیے اس میں کوئی کمی نہیں, وہ تو سب میں اشارے کر اٹھتا ہوں, آپ کے سب علم میں ہیں تمام فضیلتیں. مثلا رسول اللہ کی یہ حدیث الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو اس کا مسلمانوں سے تعلق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تو مسلمان مانے کہ امام حسین کی ذات بڑی باعظمت ہے, یا یہ کہا کہ ابن آیا آزان امامان قاما و قادا, یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں حسن و حسین چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, یہ دونوں میرے پھول ہیں. جتنی حدیثیں وہ آپ کے لیے دلیل بن سکتی ہیں, غیر مسلموں کے لیے دلیل نہیں بنیں گی. تو آخر غیر مسلموں کو امام حسین کی ذات میں کون سی ایسی اپیل نظر آ رہی ہے, کون سی ایسی فکر مل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ حسین کو اپنا شہید مانتے ہیں. اگر آپ تلاش کریں گے سیرت امام مظلوم میں تو آپ کو دو عناصر, اس کے دو ایٹریبیوٹس خاص ملیں گے. ایک امام حسین کا امن و امان کے قیام کی ضرورت کا احساس, نیڈ اینڈ نیسیسٹی آر کمٹمنٹ فار پیس. امام حسین کا کمٹمنٹ فار پیس جو ہے, یعنی امن و امان کے لیے آپ کا ایک انداز اور کمٹمنٹ جو ہے ایک ایشو, اور دوسرا یہ کہ اگر حمایت باطل کا معاملہ آ جائے کہ باطل کو سپورٹ کرنا پڑے تو اس سے الگ ہو جاؤ, چاہے اس کے لیے جتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے ایک آدمی کو. سیپریشن فرام دی سپورٹ آف دا فالس ہڈ, دو ایشوز ہیں امام حسین کے جو انسانیت کے لیے اپیل رکھتے ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی اور اس کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں. ابھی ہو سکتا ہے حوالے میں یہ بات اگلی مجلسوں میں بھی آتی رہے کہ امام حسین نے امن و امان کی ضرورت کے اوپر ہمیشہ زور دیا ہے, اور اس کے بعد اگر کہیں باطل سے ٹکراؤ ہو جائے اور باطل کو سپورٹ کرنے کی بات آ جائے تو پھر آپ اتنی ہی سختی سے باطل کی مخالفت کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں جتنی سختی سے آپ امن و امان کے قیام کے لیے. اور انہی دو سہاروں پر پوری سیرت امام یا سیرت اہل بیت جو ہے وہ اسی محور پر گھومتی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, ایک آدمی مان لیجئے کہ ایک آدمی کو غصہ کبھی آتا ہی نہیں ہے, تھوڑی دیر کو مانے, وہ بیچارہ اس مزاج کا آدمی ہے, جانتا ہی نہیں غصہ ہوتا کیسے. تو اس کا غصے کو قابو میں کر لینا صفت نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. وہ ایک صاحب کا بیچارے کا مشہور قصہ ہے, بزدل قسم کے آدمی تھے, کسی میلے ویلے میں گئے تھے, کسی نے ان کو غصے میں کچھ بات ہوئی, اس نے ایک تماچا مار دیا. تو وہ انہوں نے کہا کہ خیر تم نے مجھ کو تو مار دیا, یہ میری بیوی ہے, اس کو اگر مارو تو بتاؤں. تو وہ کچھ سرہم قسم کا آدمی تھا, اس نے بیوی کو بھی ایک تماچا جڑ دیا, کہا اچھا تم نے بیوی کو مار دیا, یہ میرا بیٹا ہے, اس کو مارو تو بتاؤں. اس نے بیٹے کو مار دیا, جب مار دیا تو انہوں نے کہا چلو اچھا ہوا, اب گھر میں کوئی کسی پر ہنسے گا نہیں. جب یہ آدمی اس قسم کا ہے, اس کا مزاج اس قسم کا ہے, آپ کہیں اس نے بڑا صبر کیا, سب دیکھیے اس نے تین تین آدمیوں کو مار دیا مگر یہ صبر کے گھونٹ پی گیا, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا سوائے صبر کرنے کے. یہ صبر نہیں ہے, یہ مجبوری ہے, اس کو غصہ آتا ہی نہیں, اور جس کو غصہ نہیں آتا ہے اس کا غصے پر صبر کر لینا کوئی کارنامہ نہیں ہے. جب ہم علی کے صبر کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کو غصہ آ گیا تو آپ اس کے سینے پر سے اتر آئے, تو ہم اسی علی کو مدینے میں کسی قبر پر تلوار رکھ کے بیٹھے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. اور تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس غصہ بھی ہے اور ان کے پاس چاہیں تو غصے کو اپنے اگر ذات کے لیے اور نفس کے لیے ہو تو دبا بھی دیتے ہیں. حسین کے پاس امن و امان کی قیام کا کمٹمنٹ بھی ہے اور اگر باطل سے ٹکراؤ کی بات آ جائے تو عاشورے کا دن بھی ہے. بس ارباب کرم. لیکن آپ دیکھیں چونکہ بات امام حسین پر کنفائنڈ ہے اور امام حسین علیہ السلام ہی مرکز ہیں اس گفتگو میں, اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے, کبھی بھی کسی پرسنالٹی کا آپ جائزہ لیں تو اس پرسنالٹی یا شخصیت کے جائزے میں تین چیزیں ہم ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نسلی اثرات کیا ہیں, ہیریڈیٹری ایفیکٹ جو ہیں یہ اس پر نظر کی جاتی ہے. اس کا بڑا تعلق ہے, ہیریڈیٹی کا بڑا تعلق ہوتا ہے نسلی اثر کا. اب میں کہتا ہوں اتنا تو ہم لوگ بھی جانتے ہیں, ماشاء اللہ جو لوگ جانوروں سے ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے, کبوتر بازی کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طرح کبوتر تیار ہوتا ہے اور اچھی نسل کیسے تیار ہوتی ہے. جو ریس کے گھوڑے تیار کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ جس گھوڑے کو چاہیں دوڑا دیں, ان کے شجرے محفوظ رکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے گھوڑوں کے شجرے محفوظ رکھتے ہیں اپنے نہیں, مطلب یہ نہیں کہ کاش اپنی طرف بھی تصور کرتے کہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے, کیسا باپ ہو کیسی ماں ہو. اگر نسل کا اثر نہ ہوتا تو حضرت علی جناب عقیل سے یہ نہ کہتے کہ ایک ایسی شجاع خاتون کی ضرورت ہے جس سے ایک ایسا فرزند پیدا ہو, کیونکہ اشجع عرب کو بھی ضرورت ہے تو ایک ایسی نسل کی اور ایسی شجاع خاتون کی ضرورت ہے جس سے عباس جیسا فرزند وجود میں آئے. تو نسل کے اثرات, آپ نسل کے اثر سے ہیریڈیٹی کے اثر سے انکار نہیں کر سکتے. اب وہ خدا نہ کرے کبھی بیماری ہو کسی ہومیوپیتھ کے چکر میں آپ پھنس جائیں, دیکھیے وہ کیا کیا کرتا ہے. ڈائبٹیز کی تلاش کرتا ہے تو کئی پشتوں تک چلا جاتا ہے, باپ کو تو نہیں تھی اور دادا کو تو نہیں تھی اور دادی کو تو نہیں تھی اور نانا کو تو نہیں تھی اور نانی کو تو نہیں تھی. یہ بتائیے اگر ڈائبٹیز جو ہے اور بلڈ پریشر جو ہے چار پشت سے نیچے آ جاتا ہے تو شجاعت نہیں آئے گی, علم نہیں آئے گا, سخاوت نہیں آئے گی. ارے جب بیماریاں ٹریول کرتی رہتی ہیں جنریشن آفٹر جنریشن, ایک نسل سے دوسری نسل, تو صفات بھی ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹریول کرتی رہتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا عقد کا معیار بتاتے وقت کہا, مال کے لیے اور جمال کے لیے کسی عورت سے عقد نہ کرنا کیونکہ دونوں فانی ہیں. مال بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا, خوبصورتی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے ختم ہو جائے گی. جب یعنی ہے تو ہوا کرے, یہ بنیاد نہ بنے, بیسک نہیں, یعنی کہ مال ہے اس کے پاس تو اس کی شادی ہی نہ ہو, اس عورت کے پاس جمال ہے تو اس سے کوئی شادی نہیں کر رہا, یہ نہیں, یہ بنیاد نہ بنے, آپ کا مقصد نہ ہو. کس چیز کے لیے عقد کرنا؟ کردار کے لیے کرنا, اس کے کیریکٹر کو بنیاد بنانا, کیونکہ یہ باقی رہنے والا ہے. کیریکٹر جنریشن آفٹر جنریشن جائے گا, سچائی, ایمانداری, شجاعت, بہادری, سخاوت, جتنی یہ فضیلتیں ہیں یہ اترتی چلی جائیں گی, تم چلے جاؤ گے تمہاری پشت میں موجود رہیں گی. اس لیے ان کو بنیاد بنانا نہ کہ اس کو, وہ ہو تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. صلوات سید محمد و آل محمد. تو نسلی اثرات کس شان سے دنیا میں آتے ہیں یہ آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا, دیکھ لیجئے گا جب دنیا میں دیکھ لیجئے آپ کو پتا چل جائے. دوسری چیز ہوتی ہے ماحول کیا تھا, اس کا انوائرنمنٹ کیا ہے. جب کسی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے تو ایک اس کے نسلی اثرات دیکھنے پڑتے ہیں کہ ہیریڈیٹری ایفیکٹس کیا ہیں, دوسرے یہ دیکھا جاتا ہے کہ انوائرنمنٹ یا ماحول کیا ہے جس میں وہ آدمی پیدا ہوا, بڑھا, ڈیولپ کرتا ہے, وہ کیا چیز ہے. اور تیسری چیز ہو سکتا ہے جانوروں وغیرہ میں نہ ہو مگر آدمیوں میں, اس کے اپنے ایکسپیرینسز, اس کے ذاتی تجربات, پرسنل ایکسپیرینسز, یہ تینوں مل کر کے. دیکھیے نسلی اثرات اس کے خون میں دوڑتے ہوئے, اس کے اندر یہ استعداد، صلاحیت، کوالٹی پیدا کرتے ہیں کہ وہ عمل کرے، ماحول اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے، ماحول اس کے اندر ایکٹیویٹی پیدا کرتا ہے، فعلیت لاتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے. اور ذاتی تجربات جب بار بار وہی چیز دہرائی جاتی ہے، دوڑائی جاتی ہے اس کے اندر، تو وہ چیز اس کی اپنی ذاتی صفت بن جاتی ہے، پرسنل کوالٹی میں ڈیولپ کر جاتی ہے وہ. یہ گویا پورے ایک انسان کا، کسی بھی انسان کا آپ جائزہ لینا چاہیں تو یہ مزاج ہوتا ہے. اچھا انسان کیا، یہاں تو ماشاءاللہ بہت سے آم ہوتے ہوں گے، آم کے درخت ہوتے ہوں گے، اور خاص علاقوں میں اور مشہور آم. تو دیکھیں آپ کہ جس آم کا درخت آپ لگاتے ہیں، ہمارے یہاں کا تو بہت ہی مشہور آم ہوتا ہے، دسہری کہلاتا ہے وہ، ملی آباد جیسی بہت مشہور جگہ ہے وہاں کا وہ آم ہے. اب وہاں کا وہ اصل میں وہ ایک دسہری گاؤں تھا جہاں کا وہ آم تھا، اس لیے وہ دسہری ہو گیا، اس لیے وہ دسہری آم ہے. اس کو میں جب لگاؤں گا تو اس سے دسہری ہی پیدا ہوگا، یہ اس کا نسلی اثر ہے. لیکن اگر غلط ماحول میں لگا دوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے نہ پیدا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے پیدا ہو چھوٹا ہو جائے. مان لیجئے میں اس آم کو لاؤں اور ریگستان میں لگا دوں تو ڈیمیج ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہ جائے گا. اس کو ویسا ہی ماحول ملنا چاہیے جو اس کے لیے سوٹیبل ہو، جو اس کے لیے مناسب ہو. یہ بلکہ وہ تو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پر تجربہ کار لوگ تشریف فرما ہے، جب آم کا پودا چھوٹا ہوتا ہے تو جیسی خوشبو آم میں لانی ہوتی ہے ویسی ہی اس کی آبیاری کی جاتی، سچائی کی جاتی ہے. اگر اس موقع پر آپ کافور سے سینچیں آم کو، کافور کے پانی سے روز سینچیے بچپن میں اس کو، پودے کو، یا گلاب سے سینچیے، جب پیڑ بڑا ہوگا اس میں پھل آئیں گے اور آپ پیڑ کا پھل کاٹیں گے تو جسے کافور سے سینچا ہے اس میں کافور کی خوشبو آئے گی، جسے گلاب سے سینچا ہے اس میں گلاب کی خوشبو آئے گی. اسی لیے یہ مجلسیں برپا کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے نونہالوں کو محبت آل محمد سے سینچنا چاہتے ہیں، تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو ان سے محبت آل محمد کی خوشبو آئے. جیسا ماحول ملتا ہے ویسی ہی خوشبو پیدا ہوتی. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تو عام درخت ہیں جو سینچے جاتے ہیں، گلاب سے سینچ لیں، کافور سے سینچ لیں. حسین ابن علی کے ذیل میں جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو میں نسلی اثرات کی بات تو بعد میں کروں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ماحول کے اعتبار سے رسول اللہ نے وصیت فرمائی، چلتے وقت نصیحت کر دی، دیکھو فاطمہ جب کوئی تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو کوئی غذا نہیں دینا جب تک میں نہ آ جاؤں. رسول اللہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، تین دن گزر گئے. یعنی امام حسین کو تین دن کی بھوک اور پیاس کا تجربہ تو ولادت پر ہی کروا دیا گیا. حضور تشریف لائے، آئے تو دیکھا بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، نے گود میں لیا، اپنی زبان اللہ کے رسول نے امام حسین کے دہن میں دی اور حسین نے اس زبان کو چوسنا شروع کیا اور مہینوں یہی طریقہ رہا. میں کہتا ہوں اگر معصوم عالم اپنے شیر سے سیراب کرتی حسین ابن علی کو تو بھی رسول کے اثرات رہتے، مگر رسول نے ایک درمیان میں لنک بھی گوارا نہیں کیا اپنے اور حسین کے بیچ میں. جو غذا مجھ سے جائے حسین تک، اس میں درمیان میں کوئی نہ آئے. مہینوں حسین ابن علی کو اپنی زبان چسا چسا کے اللہ کے رسول نے پرورش کیا، اور یہ پرورش جب ہو گئی، اسی لیے کہا جاتا، کہا ہے پیغمبر نے، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. حضور بڑی فضیلتیں لوگوں کی بیان کی گئی. ایک مرتبہ کسی نے اگر پیغمبر کے کا پیا ہوا پانی، جو ہمارے ہاں ہم تو پیغمبر کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی پی لے اور چھوڑ دے تو کہتے ہیں جھوٹا پانی ہے، پیغمبر کے لبوں سے نکلا ہے تو جھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے سچے سے لگا ہوا پانی جھوٹا کبھی نہیں ہوگا. لیکن جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا، اس کی یا فضیلت یہ کہ اس کو اس کی میموری اس منزل پر پہنچ گئی، اس کی شجاعت. حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت بڑی شخصیت, انہیں بڑا شجاع بھی مانا گیا ہے. یزید سے ان کی انہوں نے بغاوت بھی کی تھی, مکے میں بہت دنوں تک حکومت کی, اس کے بعد قتل کیے گئے, وہ سارے واقعات. لیکن ان کی شجاعت کی جو بنیاد بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے, وہ شجاعت کی بنیاد یہ بتائی گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی کہ رسول اللہ نے وہاں طریقہ تھا عرب میں فسد کھلواتے تھے, اور فسد کھلوانے کا مطلب ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں شاید بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کا کوئی میتھڈ رہا ہوگا, خون زیادہ بن گیا باڈی میں اور تو نکالا نہیں جا سکتا, تو ایک رگ کاٹ دیتے تھے, خون جتنا نہیں ہوتا تھا نکال دیا جاتا تھا اور پھر بعد میں بند کر دیا جاتا تھا. تو ایک زمانے میں پری اسلامک پیریڈ میں, اسلام کے پہلے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خون پی لینے سے طاقت آ جائے گی, کہ اگر میں خون پی لوں تو میں کمزور ہوں, تو خون سے ڈائریکٹ طاقت مل گئی. ٹرانسفیوژن آف بلڈ کا تو کوئی تصور تھا نہیں کہ خون چڑھایا جائے خون پی لیا جائے, لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا انسانی خون کا پینا. حضور نے فسد کھلوائی اللہ کے رسول نے, اور یہ بہت چھوٹے تھے, بچے تھے, حضرت عبداللہ ابن زبیر, ان کو وہ پیالہ دیا کہ جاؤ اس کو لے جا کے دفن کر دو, اس کو زمین زیر زمین, انہوں نے راستے میں پی لیا. تو بہرحال ہمارے اردو محاورے کے حساب سے تو بہت غلط کام ہوا, خون پی جانا تو ایک مصیبت کی بات ہے اگر اردو محاورہ دیکھیں تو. خیر, تو بیان یہی کیا جاتا ہے کہ ان کی شجاعت کا کل راز یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون تھا وہی ان کی شجاعت کا معیار تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو بھی طریقہ رہا ہو یہ خارجی تھا, مگر حسین ابن علی کو رسول نے اپنی زبان چسائی مہینوں. اگر ایک مرتبہ پیغمبر کے جسم سے نکلا ہوا خون کسی میں اتنی شجاعت لا سکتا ہے, تو جس کو پیغمبر نے اپنی رضاعت سے اپنا گوشت و پوست بنا دیا ہو, اس کی شجاعت کس منزل پر ہونی چاہیے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اب یہی نہیں صرف, تو یہ دیکھیں اگر نسلی اثرات کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. میں کیا بیان کروں, حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور جناب فاطمہ کے لال, ابو طالب کے پوتے, فاطمہ بنت اسد کے پوتے, اور خدیجہ کے نواسے. اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں اس سے اچھی نسل کہاں سے لے آؤں گا. خود میں نے ذاکرین سے سنا ہے, ثقہ ذاکرین سے, کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی آغوش میں امام حسین بیٹھے تھے, امیر المومنین تشریف لائے اور امام حسین اسلام نے کچھ فخر کیا, بچے ہیں, امام ہی ہوتا ہے چاہے بچہ کیوں نہ ہو. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ بچے ہیں کا مطلب یہی ہے کہ اس میں بھی ان کا انداز وہی امامت کا ہوتا ہے. فخر فرمایا امیر المومنین نے. دیکھیے جب اماموں میں کبھی گفتگو ہو جائے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ساری دنیا تک وہ فضائل پہنچ جائیں, وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا, اس لیے کہ عصمت سے ٹکرا نہیں سکتی. ٹکراؤ جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے, عصمت عین علم ہے, تو ٹکراؤ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے جب مرتبہ فخر و مباحت کیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تم میرے اوپر فخر کرتے ہو, میں اول مسلم ہوں, میں وہ ہوں جس نے دو قبلوں کے پیچھے نماز پڑھی, میں وہ ہوں جس نے رسول کے ساتھ نماز پڑھی اس وقت جب کوئی نہیں تھا, اپنے تمام فضائل بیان فرمائے. میں وہ ہوں جس نے آئے نجوہ پر عمل کیا, میرے علاوہ کوئی نہیں تھا جس نے عمل کیا ہو. اپنی فضیلتیں شریف سے مولا نے بیان کی, اور جب یہ سب بیان کر چکے تو امام چپ رہے, تو رسول اللہ مسکرائے, کہا حسین تم بھی اپنی فضیلت بیان کرو. جب تک امیر المومنین کہتے رہے حفظ مراتب چپ رہے. امام حسین نے فرمایا بابا جتنی فضیلتیں آپ نے اپنی بیان فرمائی آپ کی اس سے سوا ہیں, اس سے بھی زیادہ آپ کی فضیلتیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائی, مگر ایک بات آپ بتائیے کہ آپ کا باپ میرے باپ جیسا ہے, آپ کی ماں میری ماں جیسی ہے, آپ کا نانا میرے نانا جیسا ہے, آپ کا بھائی میرے بھائی جیسا معصوم ہے. تو امیر المومنین نے اپنے گلے سے لگا لیا, فضیلت کا رخ پیدا کیا کہ جیسی میری نسل ہے ویسا آپ کو نہیں ملا تو مجھے فضیلت حاصل ہوئی یا نہیں. میں کہتا ہوں مولا آپ نے یہاں پر بات کو روک دیا, آپ کو حق ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ کی بہن میری بہن جیسی ہے, آپ کی بہن تو آپ کی بہن بھی جیسی ہے ویسی کوئی بہن نہیں ہو سکتی. اگر آپ غور فرمائیں کہ تعمیر کردار میں نسلی اثرات کے ساتھ وہ ماحول ہوتا ہے جس میں, اگر میں حسین ابن علی کے ماحول کو تلاش کروں کہ وہ ماحول کیا تھا جس میں حسین نے پرورش پائی, تو کوئی اس کا جواب لا سکتا ہے؟ چار معصوم ایک گھر میں رہیں, کبھی ایسا زمانہ آ سکتا ہے؟ اور پانچواں وہ ہو جس سے مستقل رابطہ ہو. رسول اللہ سے مسجد نبوی میں پیغمبر کا بار بار خانہ سیدہ میں آنا, اور وہاں کے سنا ہے عرش پر ہے ایک جنت, ہے جنت جا بجا زہرا کے گھر میں, فرشتے چومنے آتے ہیں اکثر علی کے نقش پا زہرا کے گھر میں, نبوت اور امامت کے دیوں کا مسلسل سلسلہ زہرا کے گھر میں. یہ ہے آپ کی توجہات کا انتہائی شکر گزار ہوں, مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول تھا کہ جہاں پر صورتحال یہ ہے. عجیب میں کیفیت ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس ماحول میں, جہاں رسول اللہ مہینوں آ کر کے سلام کریں جس دروازے پر. ارے مسلمان ہونا یہی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہر نماز میں ہم لوگ رسول اللہ کو سلام کر لیتے ہیں, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جواب دے دیں مسلمان سمجھ کے تو ان کا احسان, مگر وہاں پر یہ نہیں ہے. اور پیغمبر نہیں جاتا کہیں بغیر حکم الہی کے, اپنی مرضی سے نہیں جا رہا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام ہو. اب میں تمام مسلمانوں سے اگر یہ سوال کروں آپ کو شامل کرتے ہوئے کہ آپ بھی بتائیے, اور تمام جو موجود نہیں ہیں یہاں پر وہ بھی بتائیں, کہ اگر اہل بیت کے معنی یہی لے لیے جائیں کہ بیوی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں, تو یہ علی کی بیوی ہے, علی نہ رسول کے بیٹے ہیں نہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں, مگر جب حکم ہوا کہ جا کے سلام کرو تو کبھی اپنے دروازے پر نہیں کہا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, ہمیشہ زہرا کے دروازے پر آ کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ سلام کرنا, اس ماحول کو امام حسین, اس میں پرورش ہو رہی ہے, اور اس ماحول کی پرورش میں کبھی رسول کا وعظ ہے, کبھی پیغمبر کا آنا ہے, کبھی روزے رکھے جا رہے ہیں, کبھی قرآن کا ذکر ہو رہا ہے. اس ماحول میں آپ بتائیے, میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تمام صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت فرمائی, جو رسول اللہ پر ایمان لائے, اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے, ان سب کے اوپر سلام ہو, ان معنوں میں کہ انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا, پیغمبر کی فکر میں ساتھ رہے. تو جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا, جو پیغمبر کی فکر کے ساتھ تھے, جو پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے اور اسی ایمان پر برقرار رہے, وہ قابل عزت و عظمت ہیں. مگر کتنی ان میں صفت ہے یہ مجھے بتائیے. انہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا اور پیغمبر نے جو حکم دیا اس پر عمل کیا. اچھا اب میں کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ یہ مجمع تشریف فرما ہے, اور بڑا بہت بڑا مجمع ہے جو سڑک کے اوپر ہے, جو مجھے مجلس پڑھتے ہوئے مانیٹر پر دیکھ رہا ہے. بتائیے کیا دونوں طرح کے آدمی بالکل برابر ہو جائیں گے؟ جو یہاں بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو وہاں بیٹھا ہوا دیکھ وہ بھی رہا ہے مجھ کو, بات بھی سن رہا ہے. تو اب اگر رسول اللہ کو ایک آدمی نے دیکھا, ایک مرتبہ دیکھا, اور ایک آدمی نے بار بار دیکھا, تو صحابیت میں دونوں کو آپ برابر ہی سمجھتے ہیں عقلی اعتبار سے؟ بھیا جب رسولوں میں فضیلتیں ہیں, بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے, تو اصحاب میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. یہ ہے فطری بات ہے, سب قابل فضیلت, مگر کسی کو کسی پر ہے زیادہ فضیلت حاصل ہے. تو اب میں کہتا ہوں جس نے پیغمبر کو 200 گز کے فاصلے سے دیکھا ہو, اور کسی نے 10 گز کے فاصلے سے دیکھا ہو, کوئی ایک ہی بار دیکھے ہوئے ہو، کوئی سو بار دیکھے ہوئے ہو، سب برابر نہیں ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اب میں اگر مقابلے میں لاتا ہوں اہل بیت کو، ہٹا بھی دیجئے، اگر کوئی پیغمبر کی آغوش میں بیٹھا ہو، اگر کوئی پیغمبر کی پشت پر آیا ہو، اگر کوئی پیغمبر کے کاندھوں پر سوار ہوا ہو، اگر کسی کو پیغمبر نے اپنی زلفیں دی ہوں، اگر کسی صحابی کو پیغمبر نے اپنی زبان چسائی ہو، تو کیا وہ برابر ہو جائے گا جس نے یہ سب نہ کیا ہو؟ آپ جب تلاش کریں گے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو، تلاش کریں گے ماحول کے اعتبار سے، تو کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا. کس کو یہ مجال ہے کہ ان کے برابر آئے؟ یہ تو یہ کہ جس وقت بچے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، تو صحابہ کرام کتنا ادب و احترام کرتے تھے. اور یہ نہیں، ابھی تو جو یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی نابینا ہو گئے تھے جب پانچویں امام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے، امام حسین کے پہلے ظاہر بھی ہیں قبر حسین کے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا طریقہ پانچویں امام کے ساتھ کیا تھا، کچھ اندازہ ہے؟ بالکل بچے ہوں گے یہ ان کے مقابلے میں، اتنا بزرگ آدمی. مگر جو سچا صحابی رسول کا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ منزل اہل بیت کیا ہے. تو جو امام پانچویں امام کی عظمت کو جو جابر سمجھ رہا ہو، وہ تیسرے امام کی عظمت کو کیسے نہیں سمجھے گا؟ اس کس طرح سمجھتا ہوگا، کیسا خیال کرتا ہوگا؟ یہ وہ ماحول تھا. تو اگر حسین کے نسلی اثرات تلاش کیے جائیں تو اس سے بہتر نسل نہیں، اگر ماحول کے اعتبار سے تلاش کیا جائے تو اس سے بہتر ماحول نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ اگر ذاتی تجربات کی دنیا ہے، کہ جو اس کے پرسنل ایکسپیرینسز کسی کردار کو، کسی شخصیت کو بناتے ہیں، وہ میں دیکھنا چاہوں تو میں دیکھوں گا کہ حسین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی امن پسندی، ان کے تجربات کے، دیکھیے جب ہم لوگ انسانیت کے رخ سے بات کر رہے ہیں تو ہم کو اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم بات ان کے سامنے بھی رکھیں گے، دنیا میں ان تک بات بھی جائے گی، ہماری بات پہنچے گی جو امام کو معصوم نہیں مانتے، جو امام کو امام کی حیثیت سے نہیں سمجھتے جیسا آپ سمجھتے ہیں. اس کے باوجود ان کے لیے حسین کیوں عظیم ہیں، اس رخ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو جب حسین ابن علی کی منزل اس جگہ پر آتی ذاتی تجربات پر، تو ابھی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کے زمانے میں ان کی کیفیت یہ ہے کہ پیغمبر سلام کرتا ہے، پیغمبر آ کر کے لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہ اس طرح کی روایات بھری پڑی ہیں تمام عالم اسلام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو سن لیا، گزر رہے تھے، وہ رو رہا تھا، استاد نے سزا دی تھی مدرسے میں، استاد نے سزا دے دی تھی، بچہ رو رہا تھا. اتفاق تھا کہ اس کی آواز کچھ امام حسین سے ملتی تھی، تو رسول اللہ نے اس مدرس کو جو پڑھا رہا تھا ہدایت کی، اسے سزا نہ دیا کرو کیونکہ اس کے رونے سے مجھے حسین کے رونے کا احساس ہوتا ہے. یہ صرف آواز میں مماثلت ہونے کی بنیاد پر جو رسول اتنا خیال کرتا رہا. اب میں کہتا ہوں ذاتی تجربات انسان کو دیکھیں. امیر المومنین کا ایک بہت مشہور مقولہ بھی ہے، شعر بھی ہے نہج البلاغہ میں، فی تقلب الاحوال علم و جواہر الرجال، زمانے کے پلٹوں میں، زمانے کے الٹ پھیر میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں. عام حالات کے مقابلے میں جب زمانہ سختی کا ہوتا ہے تو جو مرد ہوتا ہے، جو رجال ہوتا ہے، اس کا جوہر کھل کے سامنے آتا ہے. یہ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا، فی تقلب الاحوال علم و جواہر الرجال، جب اس کا وہ زمانہ آ جائے تب پلٹ کے سمجھ میں آتا ہے. عام حالات میں تو اس کی سیرت کے بہت سے پہلو تشنا رہ جاتے ہیں، مگر خاص کیا آپ حسین ابن علی کو ویسا ہی پہچان سکے پہلے جیسا عاشور کے دن آپ نے پہچانا؟ جتنی سختی حسین ابن علی پر آئی، اتنی حسین کی معرفت کا انداز بدلتا چلا گیا. ساری دنیا یہ تو بتا سکتی ہے ہمیں کہ یزید کے ظلم کی انتہا کیا تھی، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ حسین کے صبر کی انتہا کیا تھی. اس لیے کہ کیا یزید اپنے ظلم کو بہا دیتا تو حسین دامن صبر چھوڑ دیتے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے صبر حسین کی وہ تھا بھی نہیں پا سکا کہ کس منزل تک جاتا. وہ پانی بند کر سکتا تھا سو اس نے کر دیا. اگر ہوا پر اسے قابو ہوتا تو ہوا بند کرتا, آکسیجن بند کر دیتا. اور حسین ابن علی اس موقع پر تب بھی کر کے دکھا دیتے کہ اگر تو ہوا بند کر سکتا ہے, آکسیجن بند کر سکتا ہے, تو بھی ہم اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس لیے حسین ابن علی کے ذاتی تجربات میں ایک طرف تو یہ, اب حالات نے پلٹا کھایا. اب میں آپ سے کہتا ہوں باپ کے گلے میں رسی تھی کہ نہیں؟ ایک اشجائے عرب کو رسی بندھی ہوئی ہو, کھینچتے ہوئے لوگ لے جا رہے ہوں, اور دیکھ رہے ہیں کہ بابا کی امن پسندی یہ ہے کہ اگر اسلام کا معاملہ آ گیا ہو, اسلام کی حفاظت کا معاملہ آ گیا, تو آپ نے اس بات کو برداشت کر لیا. یہ حسین کا ذاتی تجربہ ہے جو ان کی سیرت میں ڈھل رہا ہے. ماں کو روتے ہوئے دیکھا, ماں کی شکستہ پسلی دیکھی, ماں کو آ کر کے بے جنت البقیع میں روتے ہوئے پایا, ماں کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا. مگر ان تمام چیزوں میں حسین کے جو ذاتی تجربات تھے وہ دیکھتے رہے کہ نہ بابا نے امن کا دامن چھوڑا, نہ میری ماں نے امن کا دامن چھوڑا. جب حسن ابن علی تک آئی کہ میرا بھائی ایسا ہے کہ وہ اسلام کی خاطر, امت میں اتحاد کی خاطر اتنی بڑی حکومت کو ٹھوکر میں مار دیتا ہے. دیکھیے بہت مشکل ہے, سیاست کا نشہ, حکومت کا نشہ, اقتدار کا نشہ, آدمی مرتے مرتے مر جاتا ہے, تخت نہیں چھوڑ پاتا. مگر حسن ابن علی نے دیکھا بھائی نے کہ چھوڑ دیا. وہ بھائی جس کی میں کہتا ہوں, آپ غور فرمائیں گے, حیر زدہ رہ جاتا ہوں میں, جس کے پاس فضیلتوں کا اتنا بڑا سمندر موجود ہو, اس کے اپنے چاہنے والے مدینہ منورہ میں آئیں اور سلام کریں, السلام علیک یا مذل المومنین, اے مومنین کو ذلیل کرنے والے تم پر سلام ہو. امام حسن کو اس طرح سے سلام کیا جا رہا ہے, آپ نے مومنین کو ذلیل کیا, آپ پر سلام ہو. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو اس طرح سلام کروں تو آپ برداشت نہیں کریں گے, لڑنے پر تیار ہو جائیں گے. کہ جائے کہ زہرا کا لال ہو, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ہو, قوت میں کوئی کمی نہیں, طاقت میں کوئی کمی نہیں, مگر مولا فرماتے تھے بخدا میں نے جو صلح کر لی وہ تمہاری وجہ سے کر لی, اگر میں صلح نہ کرتا تو میرے چاہنے والوں میں سے ایک آدمی بھی روح زمین پر باقی نہ رہتا. اس کا مطلب ہے آج جتنے محبان محمد و آل محمد موجود ہیں وہ سب صلح امام حسن کے صدقے میں ہیں. یہ حسین کی, یہی میں کہتا ہوں ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم جنگ چاہتے ہیں کبھی صلح. اہل بیت مقصد پر نظر رکھتے ہیں, اگر مقصد الہی صلح ہو تو صلح ہونی چاہیے, مقصد الہی جنگ ہو تو جنگ ہونی چاہیے. وہ جذبات کے پابند نہیں ہوتے, یہ ان کی فکر ہوتی ہے. امام نے اس کو بھی دیکھا. تو ذاتی تجربات کی دنیا میں انہوں نے اپنے بزرگوں سے اور اپنے قائدوں سے جو سبق حاصل کیا وہ یہ کہ امن پسندی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اور اسی لیے جب سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے, اور یعنی باقاعدگی سے قیادت کا بار آپ کے سر پر آ گیا, تو 50 ہجری سے سن 60 ہجری تک امام حسین نے کوئی جنگی اقدام نہیں کیا. 10 سال. جو آدمی امام حسین کو جنگ پسند کہتا ہو وہ بتائے کہ 10 سال تک امام حسین کیوں خاموش بیٹھے رہے. اس کا مطلب ہے نہ وہ جنگ پسند تھے نہ وہ صلح پسند تھے, وہ اسلام پسند اور رضا الہی کو پسند کرنے والے تھے. اگر رضا الہی ہو تو خاموش رہو, اگر رضا الہی چاہتی ہو تو جنگ کرو. اس لیے ان کی خاموشی 60 سال تک رہی. جب یزید, دیکھیں یہاں پر ہم لوگ آج بھی نہ جانے کتنے ممالک ہیں, کتنے ملکوں میں مسلمان فرما روا ہیں. ارے ابھی تو کچھ دن پہلے ہمارے ہندوستان میں بھی ایک مسلم پریسیڈنٹ تھا, تو لوگ ہیں. لیکن آج کے فرما رواؤں میں, حاکموں میں اور اس حاکم میں بنیادی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ آج جو حاکم ہے وہ حکومت کرتا ہے, حاکم ہے کسی آئین سے, کسی قانون سے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں, بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ حاکم حکومت کرنے والا اپنے کو جانشین رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. یزید جو حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھا وہ خالی حاکم نہیں ہے بلکہ حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دعوے دار ہے کہ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں, اور جانشین ہوں اس لیے میری بیعت کرو. بیع کے معنی ہے بیچنا, اور بیعت کے معنی ہوئے اپنے نفس کو بیچ دو میرے ہاتھ, یعنی میں کہوں یہ صحیح ہے تو یہ صحیح ہے, میں کہوں یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے. حسین ابن علی اگر بیعت کر لیتے تو آپ بتائیے کہ کیا حسین کی بیعت تمام افراد کی تمام محنتوں پر جو آپ سے پہلے گزر گئے تھے پانی پھیر دیتی یا نہیں؟ جتنے جو کچھ کیا تھا سب. اسی لیے آپ ہر شب جمعہ کھڑے ہو کر کے امام حسین کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں. آدم کے وارث آپ پر سلام ہو, ابراہیم کے وارث آپ کے اوپر سلام ہو, نوح کے وارث آپ کے اوپر سلام ہو, موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث آپ کے اوپر سلام ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آدم, نوح, ابراہیم ان کی تو نسلی وراثت ہے, مگر جناب موسیٰ کی نسل سے حسین نہیں ہے, جناب عیسیٰ کی نسل سے حسین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ وراثت دین کی وراثت ہے, اور حسین ابن علی کی مدہ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے موسیٰ, عیسیٰ اور تمام انبیاء کی خدمات کو بچا لیا انکار بیعت سے. اگر آپ نے اس وقت یزید کی بیعت کر لی ہوتی تو ان سب کی ساری محنت رائے گا چلی جاتی. یزید ایک آدمی کا نام نہیں ہے, وہ باطل کا ریپرزینٹیٹو ہے, وہ باطل کا نمائندہ ہے. اور حسین ایک شخصیت کا نام نہیں, حسین بھی ایک حق کے نمائندے کا نام ہے. اس لیے انکار بیعت جب امام عالی مقام نے کیا تو اس انکار بیعت کے پیچھے یہی راز پوشیدہ ہے کہ آپ باطل کے ہاتھوں میں حق کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے, یعنی کبھی بھی فالسوڈ کا سپورٹ نہیں ہوگا, اس سے علیحدگی رہے گی. اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو یہ یاد رکھیے گا جیسے پہلے حکومت ہو رہی تھی ویسے ہی حکومت چلتی رہتی. اور اسی لیے جو بعد میں چاہے وہ بنی امیہ کے دور کے بادشاہ ہوئے ہوں, چاہے بنی عباس کے دور کے بادشاہ ہوئے ہوں, دیگر ائمہ نے کبھی ان کی حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. حکومت اور ہے اور پھر امام حسین کا کھڑا ہو جانا اور انقلاب لے آنا ایک ایسی بات ہو گئی. صاحبان نظر تشریف فرما ہے کہ ادھر امام حسن اٹھے ادھر خلافت راشدہ ختم ہو گئی. کیا یہ اس زمانے کا تصور بھی تھا؟ اگر اس زمانے کا تصور ہوتا تو یزید کی بیعت سب لوگوں نے کیوں کر لی ہوتی؟ اس کا مطلب ہے حسین کی قربانی نے خلافت اور ملوکیت کے بیچ میں لکیر کھینچ دی. خلیفہ رسول اور ہوتا ہے, حکومت کے حاکم اور ہوتے ہیں, اور یہ جو لکیر کھینچ گئی اس لکیر نے دین کو اور اسلام کو بچا لیا. دیکھیں بے وجہ کہنے والے نے یہ نہیں کہہ دیا کہ سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ, استعارہ ہے, اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. قسم ہے حق کی کہ حسین لا الہ کی بنیاد ہے. دیکھیں آپ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور صاحب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ اس موقع کے اوپر اگر حسین ابن علی نے بیعت کر لی ہوتی تو یہ کہہ سکتا تھا شاعر کہ حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین, لا الہ کی بنیاد حسین ابن علی ہے. لا الہ کی بنیاد کو کس نے بچا لیا؟ رسول کے نواسے نے بچا لیا, اور صرف انکار بیعت سے. مگر یہ ایک انکار نہ تھا, اس انکار میں کتنے مصائب کے پہاڑ چھپے ہوئے تھے, دفتر چھپے ہوئے تھے. اسی لیے جب یہ بات ہوئی ہے, جب یزید حاکم ہوا, بس آج آپ کو زحمت کو تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ یزید حاکم ہوا, اس نے خط بھیجا. اس وقت مدینہ منورہ میں ایک گورنر ہے جس کا نام ولید ہے. ولید کو خط گیا ہے کہ فلاں فلاں افراد سے بیعت لو, اس میں سب سے پرومیننٹ نام, خاص نام حسین ابن علی کا ہے, حسین سے بیعت لو. اور حسین سے بیعت لینے میں یہ تحدید بھی ہے, یہ ہدایت بھی ہے, اگر حسین بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے بھیجو. یہ اس کا حکم اتنا سخت تھا کہ دیکھیے ولید میں اور مروان میں، مروان ولید سے پہلے گورنر رہا ہے 8 سال مدینہ کا، جب اس کو ہٹا کر کے ولید کو گورنر بنایا گیا تو مروان ناخوش تھا، دونوں میں آپس میں کوئی پولیٹیکل اختلاف تھا، لیکن ولید نے اس موقع کے اوپر مروان کو بلوایا، معاملہ اتنا سخت تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو بلوایا. حضرت نے جانے سے پہلے بھی بتا دیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، تو پوچھا صاحب یہ کہ فرزند رسول ہم کو بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے انتقال کیا ہے اور لگتا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر تو رکے ہی نہیں، وہ راتوں رات مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے. امام حسین علیہ السلام گئے اور بنی ہاشم کے افراد کے ساتھ گئے لے کر کے، لیکن اب یہ آپ کی امن پسندی ہے کہ آپ ان کو پہلے اندر نہیں لے، کہا دیکھو تم باہر رہنا، مجھ سے ولید سے گفتگو ہونی ہے، اگر میری آواز اونچی ہو بلند ہو تو تم آ جانا. بس آپ کی یہ ایک عجیب بات ہے کہ ادھر امام حسین اندر گئے، وہ بات شروع ہوئی، اس نے بتایا کہ انتقال ہو گیا ہے امیر شام کا. امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا اپنی مصیبتوں کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب کون سے راستے آنے والے ہیں، آپ کے اوپر راہ کھل گئی، آپ نے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا صاحب کہ یزید کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ آپ سے بیعت لے لی جائے. حضرت نے دیکھیے امن پسندی کے اعتبار سے اس موقع پر کسی جنگ کو دعوت نہیں دیتے ہوئے کہا. دیکھو وہی بیعت ایک ایسی چیز ہے کہ جو چپکے سے تو کی نہیں جاتی، اگر میں یہاں بیعت کر بھی لوں تو تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کل جب مدینے کی مسجد میں تم لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرنا تو مجھ سے بھی کہنا، میں اس بیعت کو اگر مناسب سمجھوں گا تو کروں گا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی سہولت سے بات کریں گے، کہاں یزید کی بیعت وہ کہاں حسین ابن علی. تو اب ایسی منزل کے اوپر جب اس نے کہا کہ تو اس نے کہا بالکل آپ جائیے. تو مروان نے اس موقع پر کہا، وہ بہت چالاک قسم کا آدمی تھا، گورنر رہ چکا تھا، اس نے کہا ولید کیا کر رہا ہے، اگر اس وقت حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی قابو میں نہیں آئیں گے، یا بیعت لے لے اور یا سر قلم کر دے. بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کی حقیقت پہ چنوائی، کہا وہ نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، او فرزند زن کبوت چشم، تیری یا ولید کی مجال ہے کہ مجھ سے بیعت لے لے؟ بس میں آواز سے کہہ رہا ہوں، صاحبان نظر تشریف فرمائے. امام حسین نے کہا تھا آواز بلند ہو. اب میں کہتا ہوں دارالعمارہ میں گفتگو ہو رہی ہو تو کیسا بھی پرانا زمانہ ہو، دروازے کی کیسی بھی کیفیت ہو، دروازہ تو تھا. کیا دروازہ ولید نے کھلوا دیا؟ مگر ایسا نہیں ہوا، دروازہ کھلا نہیں، دروازہ ٹوٹ گیا. اور دروازہ ٹوٹ گیا تو اس میں میں کہتا ہوں دروازہ ٹوٹا تو دروازہ وہی توڑ سکتا تھا جس کے بابا نے خیبر میں دروازہ توڑا تھا. عباس دروازے سے داخل ہوئے اور سوال یہی کر رہے تھے، بار بار پوچھتے تھے سر قلم کرنے کا نام کس نے لیا، میرے آقا کے سر قلم کرنے کا نام کس کی زبان پر آیا؟ میں یہ کہتا ہوں حسین ابن علی نے، حسین ابن علی نے عجیب بات فرمائی، روک دیا، بھیا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، جنگ نہیں چاہتا، واپس چلو. حسین ابن علی واپس آئے، اب میرے پاس روایت میری نظروں سے نہیں گزری مگر علی جناب مولانا سید حضرت حسین زیدی مرحوم و مغفور کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں، ان کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں. وہ فرماتے تھے اتنی خاموشی تھی راستے میں کہ حسین ابن علی ایک مرتبہ پیچھے موڑے اور دیکھا عباس کی آنکھوں سے آنسو اور آنکھیں سرخ. کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا آقا گھر جاؤں گا اور ماں سنیں گی اور یہ بات ہوگی جیسے ہی یہ بات سامنے آئے گی کہ آپ کے سر کے قلم کرنے کا کسی نے سوال کیا تو میری ماں مجھ سے پوچھے گی کہ عباس تو موجود تھا اور تیرے آقا کے سر قلم کرنے کی گفتگو ہوئی؟ حسین نے گلے سے لگا لیا، میرے بھیا ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، یہ کربلا نہیں ہے، عاشورہ محرم کو اپنی حسرتیں نکال لینا، ارباب کرم بس دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی۔ آج کے اعتبار سے اس امام بارگاہ کا نام بھی یثرب ہے، یثرب مدینے کا نام ہے، حسین کا مدینے سے سفر۔ سوز خان نے پڑھ دیا تھا، وہ مصائب آپ کے سامنے سے گزر گئے ہیں کہ حسین نے کیسے رات گزاری تھی، کبھی ماں کی قبر سے لپٹ کے روتے تھے ماں جا رہا ہوں، کبھی نانا کی قبر سے لپٹ کے روتے تھے کہ میں آپ کا مجاور تھا، میں آتا تھا سلام کرنے کے لیے مگر اب بن میں جا رہا ہوں، شاید رسول نے آواز دیو میرے لال میں تیرے ساتھ رہوں گا، فاطمہ نے آواز دیو کیا میں اپنے قبر میں لیٹی رہوں گی، اے حسین تیرا قافلہ جہاں جہاں جائے گا پیچھے پیچھے تیری ماں بھی تیرے ساتھ آئے گی۔ صبح 28 رجب کی صبح آئی، قافلہ تیار ہونے لگا۔ اب آپ اندازہ کریں، جناب اظہر حسین زیدی مرحوم و مغفور کے اعتبار سے کہتا ہوں، وہ تفصیلات پڑھتے تھے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں تفصیلات دینے کی، مگر ایک ایک بی بی کا سوار کیا جانا تھا، کتنی مشکل منزل تھی، لیکن یہ مدینہ منورہ تھا، کوئی بچہ بھی اپنے بالا خانے پر موجود نہیں تھا کہ بچہ بھی دیکھ رہا ہو، ایسی منزل نہیں تھی۔ ایک ایک بی بی کی سواری کی منزل گزرتی چلی گئی، عجب منظر تھا۔ جناب رباب کے جس وقت سوار ہو رہی تھیں تو عالم کیا تھا، علی اصغر فاطمہ صغرا کی آغوش میں تھے، مانوس تھے، آغوش سے آ نہیں رہے تھے فاطمہ صغرا کی۔ شہزادی کہہ رہی تھی یا تو مجھے لے چلو یا میرے بھیا کو میرے پاس چھوڑ دو۔ حسین ابن علی آئے، علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہا، بس جیسے کسی کی گود میں نہیں جاتے تھے، جناب رباب بھی نہیں لے پائیں، مگر حسین کی آغوش سے کچھ لفظوں کا نکلنا تھا، کانوں میں پہنچنا تھا دہانے مبارک سے، کہ ہمک کے حسین کی آغوش میں آ گئے۔ روایت میں یہ تو نہیں ملتا کیا کہا، لیکن میں اندازہ کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں، میرے مولا نے پوچھا ہوگا علی اصغر مدینے میں رہو گے تو ہرملا کے تیرے سے شوبہ کا جواب کون دے گا، ہرملا کا تین پل پھلوں کا تیر چلے گا تو کون سا مجاہد ہوگا جو اپنی گردن آگے کر دے، اور رباب کا لال ہمک کے آ گیا ہو۔ ارباب کرم ایک ایک بی بی سوار ہوتی تھی، بیان کیا جاتا ہے، رباب سوار ہوئی تو سہارا دینے والے موجود تھے، ایک جناب ام کلثوم گئی، حسین ابن علی نے بازو پکڑا۔ جب جناب زینب کی سواری کا موقع آیا، بس عزاداران امام مظلوم آپ کی زحمت تمام آج کے لیے، جیسے ہی جناب زینب کی سواری کا موقع آیا، ذاکر اہل بیت مرحوم و مغفور فرماتے تھے کہ ایک بازو حسین ابن علی نے تھاما، ایک بازو علی اکبر نے تھاما، چلیے بھوپی اماں آپ کو محمل میں بٹھائیں سوار کرنے کے لیے۔ میں ایک مرتبہ شہزادی نے کہا تم لوگ ہٹ جاؤ، حسین ابن علی سے کہا میرے ماں جائے ہٹ جاؤ، علی اکبر سے کہا تم بھی ہٹ جاؤ، مجھے وہ سوار کرے جو پورے سفر میرا ساتھ دے، میرا بازو پکڑنے کے لیے وہ آگے آئے جو پورے سفر میرا ساتھ دے۔ دونوں شہزادا بھی کھڑا ہو گیا، حسین زہرا کا لال بھی گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی سید سجاد، اے میرے لال علی عبد الحسین آگے آؤ، اپنی پھوپھی کا بازو پکڑو اور مجھے ذرا میں مل کے اوپر سوار کر دو، میرے لال وہ تم ہو گے جو دیار بدیار اپنی پھوپھی اما کو بے کجاوا اونٹوں پر بے مکنو چادر دیکھ رہے ہو گے۔ وَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بے قزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، یا اللہ ہماری سزائے مختصر کو قبول فرما، پروردگارا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں دکھاتا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرمت فرما، صاحبان جو روز صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو مشتاق ہے جو زیارات ہیں انہیں جو زیارات کی توفیق دے. پروردگارا جملہ عزاداران امام مظلوم بالخصوص پاکستان میں عزاداران امام مظلوم کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. وبالا جتنے دشمنان عزاں ہیں پروردگار ان کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما دے. اور یا اللہ جتنے اسلام کے دشمن ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پروردگار تمام مسلمانوں کو متحد و متفق فرما, ان کی فکر کی کجی کو دور فرما. یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں عجلت فرما اور ہمارے ان گناہوں کو خصوصیت سے معاف کر دے جو ہمارے اور امام کے ناصر بننے میں رکاوٹ بن رہے ہوں, اور ہمیں ہمارے امام کے ناصروں میں شمار فرما.